ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا أما بعد باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب 70,000 ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। ये आगे अगली रिवायत में गुजरा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नूकिश फिल हिसाब फकद उज़्ज़िबा, कि जिसको हिसाब के अंदर पूछताछ की गई, मुनाकशा किया गया, तो वो मारा गया, अजाब में मुब्तला होगा। उस पर हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, कुरान तो कहता है फम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, जिनका नाम आमाल दाने हाथ में लिया जाएगा उसका हिसाब आसान होगा। यानी मतलब ये कि हिसाब हो रहा है फिर भी आसानी से जाए, आसान ही हो जाएगी उस पर। और आप फरमाते हैं कि जो मतलब मन हु से बा, जिसका हिसाब लिया गया वो पकड़ा गया। दूसरा उन्होंने फरमाया, जैसा कि आप सुन चुके हैं, कि वहां मुराद खाली पेशी है, अर्ज, वो कोई पूछताछ नहीं होगी, खाली नाम आमाल पेश होगा और उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। और जिसका बाकायदा पूछताछ होगी, मुनाकशा होगा, वो तो मारा गया। दोबारा उस रिवायत से मालूम हुआ कि एक किस्म तो वो है कि जिनको खाली पेशी होगी, हिसाब आगो और उसको गुजार दिया जाएगा। और कुछ वो होंगे जिनको बाकायदा अंदर मुनाकशा होगा, पूछताछ होगी। दो किस्म तो वो हुई, आज एक तीसरी किस्म बतलाना चाहते हैं कि कुछ लोग वो होंगे जिनका हिसाब ही नहीं होगा, बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे। 70,000 आदमी ऐसे होंगे इस उम्मत में से जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब ये 70,000 का जो लफ्ज आया है, तो उससे मुराद खास ये मुअय्यन अदद 70,000 ही है। या अरबी में लफ्ज 70 जो है वो कसरत ज्यादती को बतलाने के लिए आया है, तो यहाँ कसरत मुराद है। तो इस सिलसिले में राजह कौल यही है कि यहाँ कसरत मुराद है, इसलिए कि जब ये बतलाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, तो आपकी इस दुआ की बात अल्लाह तबरक तआला ने हर हजार के साथ मजीद 1,000, ये 70,000 तो गोया 140,000 हो जाएंगे। एक और रिवायत के अंदर है कि हरेक के साथ 1,000, और तीसरी एक रिवायत है कि हरेक के साथ 70,000। 70,000 और 70,000 में से हरेक के साथ 70,000, तो गोया बहुत बड़ी तादाद हो जाएगी, 7,749 हो जाएंगे, और उसके ऊपर 4,48 लग जाएंगे, कितने अदद होते हैं देख लो। तो बहरहाल इतनी बड़ी तादाद इस उम्मत में से वो होगी जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगी। चनांचे उसी को यहाँ रिवायत में पेश करते हैं, حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فزيل قال حدثنا حسين حا وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنه. یہ حسین کہتے ہیں کہ میں حضرت سعيد بن جبير جو بہت جلیل القدر تابعی ہیں उनके पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने बतलाया कि हमको हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान की। उन्होंने फरमाया قال النبي صلى الله عليه وسلم اورزت علی الامم, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा रिदवानुल्लाह तआला अलैहि अजमईन को बतलाया कि मेरे सामने अगली उम्मतें पेश की गई, आपके सामने से उनको बाकायदा गुजारा गया आपकी आंखों के सामने से। तो आप फरमाते हैं कि फाखद नबी यमुर माहुल उम्मा, बाजा नबी वो थे जो मेरे पास से गुजरे और उनके साथ गोया 10 से कम आदमी थे। वह नबी माहुल नफर, और नहीं, एक बाजा नबी वो थे उनके साथ बहुत बड़ी तादाद थी, बाजे नबी वो थे व नबी माहुल नफर, उनके साथ 10 से कम आदमी, व नबी माहुल अशरा, बाद वो भी थे जिनके साथ 10, जितने लोग इनके साथ ईमान लाए, हर नबी पर जितने लोग ईमान लाए उतने लोग उनके साथ होते थे। व नबी माहुल खमसा, बाद नबी ऐसे भी थे उनके साथ 5 आदमी, गया पूरी जिंदगी में उन पर ईमान लाने वाले 5 अफराद। वन नबी यमुर वहदहु, और एक बाज नबी वो भी देखे थे वो तने तनहा हैं, कोई उनके साथ नहीं, यानी पूरी जिंदगी में कोई भी उन पर ईमान नहीं लाया। अब जाहिर है वो तो अल्लाह के नबी थे, अपने फराइज नबूवत को अदा करने में और अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने में उन्होंने कोई कमी और कोताही नहीं की होगी, उसके बावजूद पूरी जिंदगी में उन पर कोई ईमान नहीं लाया, तो जाहिर है उनके ऊपर कोई आंच नहीं आती। हाँ, जितने ज्यादा ईमान लाएंगे उनके लिए फजीलत की चीज है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी इबरत का मकाम है कि देखो हम लोग दीन का काम इस गए गुजरे जमाने में भी अगर करेंगे तो चंद आदमी तो जो है ना हमारी बातों पर जो है यकीन करके दीन की बातें सुन करके राय हिदायत पर आएंगे। कोई कैसा ही आदमी हो दीन की मेहनत में जब लगता है ना तो अल्लाह ताला अगर वो इखलास के साथ मेहनत करता है तो कुछ लोगों को जो है उसके जरिए से अल्लाह ताला हिदायत दे देते दे। तो जब ऐसे नबी हैं जिन पर एक भी ईमान लाने वाला नहीं था, तो अब हम तो इस जमाने में मेहनत करेंगे तो कुछ न कुछ तो आएंगे, होंगे लोग जो दीन की बात सुन करके उस पर अमल का एहतमाम करेंगे। इसलिए गोया हमारे लिए एक बड़ा सबक है कि हमें दीन का काम करने के मामले में मायूसी का शिकार होना नहीं चाहिए। जो भी आप जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह ताला तरक्की देंगे, जबकि ऐसे अंबिया हैं कि पूरी जिंदगी दावत पेश करने के बावजूद एक आदमी भी उन पर ईमान नहीं लाया, तो फिर उनकी मकाम नबूवत में कोई नुक्स और कमी तो नहीं आई ना। बहरहाल ये जो दीन का काम करने वाले हजरात हैं उनके लिए इसमें बड़ा सबक है, बड़ी हिम्मत की बात है। वह नजर तो फैजा सवाल उन कबीर, और हुजूर सादम फरमाते मैंने देखा कि बहुत बड़ा मजमा है। आखिर में देखा वो तो या जबरील हाउला उम्मती, تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یا جبریل یہ میری امت ہے؟ قال لا. حضرت جبریل نے کہا نہیں. جسے دوسری روایت سے معلوم ہوگا کہ اس میں حضرت جبریل نے کہا یہ تو حضرت موسیٰ کی امت ہے. اور پھر ولکن انظر الى الافق, لیکن حضرت جبریل نے کہا اوپر دیکھو, آسمان کے کناروں پر دیکھو. فنظر تو فیضا سوال کبیر, میں نے دیکھا چاروں طرف آسمان کے کنارے بھرے ہوئے تھے بہت بڑی تعداد. کہ یہ آپ کی امت ہے, وہاولائے یہ آپ کی امت ہے, وہاولائے سبعون الفن قدامہم, اور ان کے آگے ستر ہزار وہ ہیں, لا حساب علیہم ولا عذاب, نہ ان کو کوئی عذاب ہوگا نہ حساب, سیدھے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے. یہ اسی کو لے یہ روایت ذکر کی. قلتو ولما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں, یعنی بغیر حساب کے. آج روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے. یہ فرمانے کے بعد حضور گھر میں تشریف لے گئے. وہ کون ہوں گے وہ آپ نے بتلایا نہیں. تو آپ کے گھر میں تشریف لے جانے کے بعد صحابہ آپس میں چرچا کرنے لگے, بھئی وہ کون ہو سکتے ہیں یہ جو بغیر حساب کے جائیں گے. تو بعضوں نے کہا ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور ڈائریکٹ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. بعضوں نے کہا بھئی بھلے ہم حضور پر راہ راست ایمان لائے, لیکن ہماری زندگی کا کچھ حصہ کفر اور شرک کی حالت میں بھی تو گزرا ہے. وہ ہم نہیں بلکہ ہماری اولاد جو اسلام ہی کی حالت میں پیدا ہوئی اور ان کی زندگی کا کوئی حصہ کفر اور شرک کی حالت میں گزرا. اس طرح کے چرچے چل رہے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا وہ کون, وہ اب آگے بتلائیں گے. قلتو ولما, حضور فرماتے ہیں میں حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ بغیر حساب کے کیوں جائیں گے. قال کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون ولا ربهم یتوکلون. ان کے اندر تین خوبیاں تھیں. ایک تو وہ داغ نہیں لگاتے تھے. زمانے جاہلیت کے اندر ایک علاج تھا داغ, ڈھام دینا گجراتی میں جس کو کہتے, لوہا گرم کر کے جو ہے اس کے اوپر لگانا. زمانہ جاہلیت میں علاج کا ایک طریقہ یہ بھی تھا, بلکہ دیہات کے لوگ اس کو بالکل ایسا علاج سمجھتے تھے جو خطا نہیں کرتا, اور لا علاج بیماریوں میں اس کو استعمال کرتے تھے بغیر گویا سوجھ بوجھ کے, بس کچھ ہوا لگا دیا ڈھوا لا دیا دام دے دیا, اور یوں کہتے تھے کہ اس سے اچھا ہو جائے گا. تو ویسے احادیث میں داغ یعنی لوہے کو گرم کر کے اس کے ذریعے سے داغ دے کر علاج کرنے کے سلسلے میں دونوں قسم کی روایتیں ہیں. ممانعت کی روایت بھی ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ہم کو داغ والے علاج سے منع فرمایا. پھر ہم نے اس داغ والا علاج کیا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بواسیر کا مرض ہو گیا تھا. اس میں کسی نے مشورہ دیا کہ داغ لگانے سے فائدہ ہوگا. داغ لگوایا تو بجائے فائدے کے ان کو نقصان ہوا. فما فلحنا, ہم کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ حضور کی حکم کے خلاف کیا ہم. بارہ حضور نے داغ والے علاج سے منع فرمایا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے. جبکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کا علاج داغ کے ذریعے سے کروایا. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن ابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگا تھا دشمن کا, اور اس تیر کی وجہ سے آپ کی رگ کٹ گئی تھی اور خون جاری ہو گیا تھا. وہ خون بند ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. اس زمانے میں وہ کوئی آپریشن کی ایجاد تو ہوئی نہیں تھی. اب خون کیسے بند کریں, تو استاد طریقہ اس زمانے میں ہوتا, لوہے کو گرم کر کے داغ دے دیتے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے چپک جاتے تھے اور وہ بند ہو جاتا تھا. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زخم کو اور خون کو بند کرنے کے لیے داغ والا علاج کیا, لیکن بند تو ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ خون جو تھا وہ پورا یہاں بڑھ گیا اس کی وجہ سے یہ پورا حصہ جو ہے پھول گیا اور وہ اپنے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں باقاعدہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کے لیے الگ خیمہ بنوا کر کے لٹایا تھا. وہ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے, اسی حالت میں ایک بکری کہیں گھس گئی اور ان کے اوپر چڑھ گئی اور اس کا یہ گرا پاؤں وہ جو پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے خون بہا اور پھر اسی میں ان کا انتقال ہوا, شہید ہوئے. بارہ داغ والا ہے. اور بھی ایک دو روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مرض ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں داغ دینا کہ معلوم ہوا داغ والا علاج کر سکتے ہیں. تو بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داغ والا وہ علاج جو اندھا ہو, یعنی جس سے کوئی فائدہ نہ ہو, اس سے حضور نے منع فرمایا. اگر داغ والا علاج وہ ہے جس کو اطباء مفید بتلاتے ہیں تو اس کی اجازت دی گئی ہے. اور اب تو دنیا نے, سائنس نے ترقی کر لی اور وہ علاج ختم ہی ہو گیا سرے سے. اب تو وہ کہیں ایسی ضرورت پیش آتی ہے تو الیکٹرک شاک دے کر کے جو علاج کیا جاتا ہے وہ اسی کی گویا سدھری ہوئی شکل ہے. اور وہ جو نقصان اس میں ہوتا تھا داغ والے علاج میں, وہ بھی اب اس میں باقی نہیں رہا. بلکہ اطباء اور ڈاکٹر جو ہیں کس کو کتنے درجے کا شوق دینا چاہیے اور کتنا مفید ہوگا اس کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق دیتے ہیں, تو اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے. بہرحال ایک اس زمانے میں عام طور پر اس کا یہ تھا, اس پر حضور نے فرمایا جو داغ نہیں لگواتے, یعنی علاج کے طور پر گویا ایسی بیماری کے معنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس اور داغ والا علاج ایسا بھی تھا کہ جس میں کوئی شفا کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. یہ شراح نے یہاں جو وضاحت کی ہے اس وضاحت میں ایک بات بھی کہی ہے کہ بعض علاجات تو وہ ہیں جو عام طور پر مفید اور مؤثر پائے جاتے ہیں, اور بعض علاجات وہ ہیں جو کبھی فائدہ دیتے ہیں کبھی فائدہ نہیں دیتے. تو ان میں سے یہ تھا, اس لیے ان میں ولا استرقون, اور وہ جڑواتے نہیں, رقیہ نہیں کرواتے. ایک رقیہ ہے نا, پڑھ کر کے دم, کسی کے بعد دم کروانا جڑوانا, وہ بھی نہیں کرتے. اب یہ دم کروانا جڑوانے کا مسئلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے جھاڑا ہے, تو اس کی وضاحت میں لکھا ہے شراح نے کہ دیکھو شریعت نے جس طرح جھاڑنے کا کی اجازت دی ہے, یعنی قرآن کی آیت پڑھ کر کے یا کوئی حدیث میں آئی ہوئی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے, رضی الباس رب الناس انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. عام طور پر کوئی بیمار لایا جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ کر کے جھاڑا کرتے تھے, اس کو دم کیا کرتے تھے. تو ایسی دعا جو حدیث میں آئی ہے یا اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کے ذریعے سے, تو اور اگر جھاڑنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, جو منتر پڑھا جا رہا ہے وہ جو ہے ایسی زبان کا ہے کہ پڑھنے والا جانتا ہی نہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا, تو ہو سکتا ہے اس میں شرکیہ الفاظ ہوں. ایسے منتر سے منع کیا گیا ہے, جیسے بعض لوگ غیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیز پڑھتے ہیں, وہ اس سے بچ. ایسی جس جھاڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے, جس رقیہ کی اور جس کو جیسا دم کرنے کی, تو جو شریعت کا اجازت والا اجازت والی جھاڑ ہے, تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے دم, اور جو شریعت کی ممنوعہ ہے کا میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے منتر. تو منتر منع ہے اور دم درست ہے, سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو منتر والی یہ کوئی کرائے گا تو وہ نہیں جائے گا بغیر حساب کے بھی. ولا یتطیرون, اور جو شگون نہیں لیتے. عربوں میں شگون لینے کا بھی بڑا رواج تھا, جیسے ہندوؤں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کوئی آدمی کسی کام کے لیے نکلتا تھا, کہیں تجارت کے لیے سفر کرنا ہے تو گھر سے نکلا تو یہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے, تو کبھی تو ایسا ہو کہ پرندہ خود ہی اڑا, اڑ کر کے اگر دائیں طرف گیا تو وہ اس کو اچھا جو ہے شگون سمجھتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ مجھے اب میں جس کام کے لیے نکلا ہوں اس میں کامیابی ہوگی. ایسے پرندوں کو وہ جو ہے سوانح کے, سانحہ کی جمع ہے سوانح, اور اگر وہ پرندہ جو ہے اڑ کر کے بائیں طرف سے گزرا تو اس کو بوارح کہتے تھے, بارے حکم کی جمع. یوں سمجھتے تھے کہ نہیں اب میں نکلا ہوں اس کام کے لیے کامیابی ہے. وہ پھر جاتا نہیں تھا, ارادے سے کہتے وہ بلی آڑے آ گئی تو اب نہیں, جیسے ہندو بہت سے ایسے تھے گھر سے نکلے بلی آئی اب نہیں جانا, پھر بعد میں پھر دوبارہ کریں گے. تو اسی طرح کا ان عربوں کا عقیدہ تھا کہ جانور پرندہ اڑا, اڑ کر کے دائیں طرف سے گیا تو اس کو یوں سمجھتے تھے کہ میرے اس مقصد میں کامیابی ہوگی, وہ چل نکل چلے جاتے تھے. اور اگر وہ بائیں طرف سے گزرا تو کہتے تھے کہ ناکامی ہوگی, وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیتے تھے. اور کبھی پرندہ اس طرح خود نہیں تو باقاعدہ بیٹھے ہوئے پرندے کو وہ پتھر مار کے اڑاتے تھے, مارا پتھر اب اڑ کے وہ اگر دائیں طرف سے گیا کامیابی. اور بھائی دوسرا سمجھ رہا ہے بھائی یہ پرندہ تو کوئی سمجھ کے اڑتا ہے کیا, وہ تو دائیں طرف سے گیا تو آپ اس کو کامیابی کہہ رہے ہیں, بائیں طرف سے گیا تو ناکامی کہہ رہے ہیں. شریعت نے اس کی وجہ سے, شریعت نے اس طرح شگن لینے کو درست قرار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ سے اس نے اگر ایسا کبھی دل میں خیال برا آ بھی جاوے تو ابھی اپنے ارادے کو ملتوی کرنا نہیں چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اس وقت حضور نے دعا اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک, یہ دعا پڑھ دے تو وہ جو دل میں برا خیال آیا اس کے نقصان سے آدمی محفوظ رہے گا. تو بہرحال یہ تین چیزیں ہوئی, داغ نہیں لگواتے, جڑواتے نہیں, اور جو ہے وہ شگون نہیں دیتے. جو تین یہ کام کرتے ہیں, والا ربہم یتوکلون, اور ان معاملات میں بھروسہ کرتے ہیں کس پر, اللہ پر. یہ دل میں خیال بھی آیا تو اس کا یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے کام میں چلے جاتے ہیں. بہرحال تو یہ تین لوگ جو ہیں جن میں تین خوبیاں پائی جائے گی وہ لوگ ہوں گے جو ستر ہزار, اور ستر ہزار میں سے بھی ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار میں جائیں گے وہ ایسے لوگ. فقام علیہ اکاشا تم نے سنی, جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی ہیں حضرت اکاشا ابن محسن رضی اللہ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادو اللہ یجعلنی منہم, انہوں نے درخواست کی اللہ کے رسول دعا فرما دیجیے اللہ مجھے ان میں شامل کر لے, کن میں, جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. قال حضور نے دعا فرمایا اللہم اجعلہم منہم, کہ اللہ تو ان کو ان میں سے شامل فرما. دعا کر لی, ثم قام الی رجل آخر, دوسرا اٹھا اور اس نے کہا ادو اللہ اجعلنی منہم, اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجیے کہ مجھے اس میں سے بنا لے. انہوں نے فرمایا یہ تو اکاشا لے اڑے, یعنی یہ فضیلت تو ان کو حاصل ہو گئی. اب یہ آپ نے جواب کیوں دیا ان کو, تو اس کے مختلف توجیحات شرح حدیث نے کی ہے. بعضوں نے تو یوں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو صفات جن پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا مدار تھا, یہ تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ ان میں تھی, کن میں, حضرت اکاشا میں, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی. اور دوسرے نے جو سوال کیا اس میں آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی اس لیے آپ نے اس طرح جواب دے دیا. دوسرا بعضوں نے دوسری توجہ یہ بھی کی ہے کہ بھائی ابھی ان کے لیے دعا کرتے تھے تیسرا اٹھتا پھر چوتھا اٹھتا, آخر ایک وقت تو آتا ہی اس پر بند تو لگانا ہی پڑتا نا, تو آپ نے پہلے ہی سے بند لگا دیا کہ بھائی وہ تو یہ فضیلت تو کاشا لے اڑے, یعنی گویا. اور بعضوں نے یوں بھی کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہو کہ آپ ان میں سے ایک کو اپنی طرف سے جو ہے آپ کو یہ پاور دیا اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنی طرف سے ایک کو طے کر سکتے ہیں, وہ آپ نے طے کر لیا, وہ اختیار آپ کا باقی نہیں رہا, اس لیے آپ نے ان کو کہا کہ وہ فضیلت ایک کو ملنے والی تھی میرے اس سے فیصلے سے وہ ان کو مل گئی, اب تمہارے لیے نہیں رہے گی. حدثنا معاذ بن اسدی قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمرة وهم 70,000. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امت میں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں سے ایک جماعت, اور وہ 70,000 والی جماعت ہوگی, تزی و وجوہم اضاءت القمر لیلۃ البدر, ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14th کا چاند ہوتا ہے, وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. قال ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عکاشہ فقام عکاشہ بن محسن علی صدی یرفع نمیرۃ علیہ, ایک چادر تھی ان کی وہ ذرا اس کو سنبھال رہے تھے بیٹھنے کی وجہ سے ادھر ادھر گھٹنے ذرا ٹھیک کرتے ہوئے. انہوں نے حضور سے عرض کیا, یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہ, میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ مجھے ان میں سے بنا دے. حضور نے دعا فرما دی کہ اللہ ان کو اللہم اجعلہ منہ, ان کو اس میں سے بنا, ان میں سے بنا دے. اور پھر ثم قام الرجل من الانصار, پھر ایک انصاری صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے ان میں سے بنائے. آپ نے فرمایا یہ فضیلت تو عکاشہ لے اڑے, سبق کا عکاشہ. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن الجنة من امتی 70,000 او 700,000 شک فی احدہما. یہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 یا 700,000, راوی کو شک ہے کہ آپ نے 70,000 فرمایا یا 700,000 فرمایا, کہ داخل ہوں گے جنت کے اندر کیسے. متماسکین آخذن بعضہم ببعض, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے, اس نے اس کا حصہ پوری لائن یوں, اور پھر حتی یدخل اولہم آخرہم الجنہ, یہاں تک کہ سب ایک ساتھ, جیسے 10 آدمی ایک ساتھ ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں ایک ساتھ دروازے میں داخل ہوں, تو یوں نہیں کہیں گے فلانا پہلے نے فلانا بعد میں, بلکہ ایک ہی وقتوں میں. جنت کا دروازہ تو بہت چوڑا ہوگا, 500 سال کی مسافت کا ہوگا, تو یہ 70,000 جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایسے داخل ہوں گے, پہلا اور آخری سب بیک وقت اندر داخل ہوں گے. اور وجوہم علی ضوء القمر لیلۃ البدر, ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما, ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتیں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے, نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے, نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما, نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں کو اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما, عبادات کا اہتمام نصیب فرما, معاملات کی درستگی عطا فرما, معاشرت کا حسن عطا فرما, آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما, آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما, مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما, ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی کمزوریوں, اپنی کوتاہیوں, اپنے قصور, اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما, ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں. اے اللہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما, نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. اے اللہ دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, کل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت میں دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ماز اپنے فضل سے بلا حساب کی جنت عطا فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اے اللہ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما, جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو اے اللہ ازدواجی زندگیوں کی خوشگواریاں عطا فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ اراکان کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما, ان کو ٹھکانہ عطا فرما, بدشتوں کے مظالم سے ان کو عافیت اور نجات عطا فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما, یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, حسن سلوک کو عام فرما. جو لوگ ان کے اندر اے اللہ بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ ان کے سارے ایجنڈوں کو ناکام کر دے. ومکروا ومکر اللہ, اے اللہ تیری تدبیر کو ان کی تدبیروں پر غالب فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما, شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ گجرات کے آنے والے الیکشن کے اندر ان کو شکست فاش دے دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما, ان کے آئندہ ساری سازشوں کو اے اللہ الٹ دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ مسلمانوں کو بھی اس موقع پر اللہ ہدایت عطا فرما کر، اللہ الیکشن کے موقع پر صحیح اللہ موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ایسا موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو ان اللہ ظالمین کو اور اللہ ان دشمنان اسلام و مسلمین کو کے پتے اللہ ان کی جڑیں اکھاڑنے والا ہو. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ مسلمانوں کو ناصح و امین اور مخلص قیادت عطا فرما. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز و نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.